اللهم اغفر لنا وارحمنا وشاركنا وعلمنا ما تحبنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد ہر کتاب کی کچھ خصوصیت بھی ہوتی ہے اس کتاب کے بھی کچھ خصائص ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک حدیث اگر مختلف طریقوں سے مروی ہو تو امام مسلم سارے طرق کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں نمبر دو شیوخ کے الفاظ کے اختلاف پر تنبیہ فرماتے ہیں اگر کسی متکلم کی راوی کی روایت آتی ہے تو بعض وقت مجروح کا نام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس پر اعتماد نہیں ہوتا اعتماد ثقہ راوی کی روایت پر ہوتا ہے اس لیے اسی کا نام ذکر فرماتے ہیں اور اگر ایک سے زائد شیوخ سے روایت لیتے ہیں اور معانی میں اتحاد ہوتا تو ایک کے الفاظ کو لے لیتے ہیں اور باقی کے اختلاف پر تنبیہ فرماتے ہیں اسی طرح مجمع السندین کا اعادہ نہیں کرتے مجمع السندین وہ راوی ہے جہاں جا کر دو سندیں جمع ہو جاتی ہیں اسی طرح سے ایسے راوی کی روایت بھی لے لیتے ہیں جس پر کچھ کلام مگر شواہد میں یا سند عالی ہونے کی وجہ سے اس کی روایت لے لیتے ہیں اگر حدیث میں ناسخ و منسوخ ہو تو منسوخ کو پہلے لاتے ہیں اور ناسخ کو بعد میں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ متاخر متقدم کے لیے ناسخ ہے یہ کتاب امام مسلم سے چار روایت نقل کرتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم نے محمد ابن سفیان جلودی مکی ابن عبدان ابو حامد ابن الشرقی ابو احمد محمد ابن احمد قلانسی چوتھے راوی کی روایت صرف بلاد مغربیہ میں پائی جاتی ہے اور دوسرے تیسرے راوی کی روایتیں علی وجہ الاجازت منقول ہیں پہلے راوی کی روایت مشہور و معروف ہے اور وہی شرق و غرب میں شائع ہے اور اس وقت ہمارے سامنے انہی کی روایت ہے انہی کا نسخہ اس حدیث کی سند اس کتاب کی ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے اکثر حصے کی ہم نے قراءت کی औबाद की बात साथियों ने और हम सामने थे और इसी तरह से मैंने इजाजत ली मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस से और ये दोनों रिवायत करते हैं हजरत मौलाना खलील अहमद मुहद्दिस सहारनपुरी से और वो रिवायत करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहिब नानोतवी से। मौलाना मजहर साहब रिवायत करते हैं शाह अब्दुल गनी से। इसी तरह हजरत सहारनपुरी ने बराह रास्त शाह अब्दुल गनी से अला वजहिल इजाजत रिवायत की और शाह अब्दुल गनी रिवायत करते हैं अपने वाली शाह अबू सईद और शाह इसहाक मुहद्दिस दहलवी से और ये दोनों रिवायत करते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से। हमारे मदरसे में एक सनद और मारूफ है कि मौलाना मजहर साहब रिवायत करते हैं मौलाना ममलूक अली नानोतवी से और वो रिवायत करते हैं रशीदुद्दीन खां बुखारी से और वो शाह अब्दुल अजीज से। लेकिन तारीख की किताबों में इस सनद का कोई तज़किरा नहीं मिलता। बड़े हजरत हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सनद का तज़किरा किया है। शाह अब्दुल गनी ने जो इजाजत दी है मौलाना कासिम साहब वगैरह को उसमें शाह उसमें मौलाना मजहर साहब का नाम भी लिखा मिलता है। अल्लाह आलम हकायक़ उमूर और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रिवायत करते हैं अपने वालिद शाह वलीउल्लाह और अपने मामे शाह मोहम्मद आशिक उलती से और ये दोनों रिवायत करते हैं अबू ताहिर कुर्दी से और वो अपने वालिद इब्राहिम कुर्दी से और वो रिवायत करते हैं सुल्तान इब्ने अहमद मज़ाही से वो शहाबुद्दीन अहमद इब्ने खलील सुबकी से वो नजमुद्दीन गैती से वो ज़ैनुद्दीन ज़करिया अंसारी से और वो हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी से और हाफिज इब्ने हजर रिवायत करते हैं फखरुद्दीन अबुल हसन अली इब्ने अहमद अल मारूफ इब्ने बुखारी से वो अबुल हसन मुअय्यद इब्ने मोहम्मद तूसी से वो अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्ने फजल अल फुरावी से की नस्बत है फुरावह की तरफ। जिस ज़माने में इनका दर्स मुस्लिम मारूफ था دنیا اسلام سے لوگ کھینچ کر ان کی خدمت میں پہنچتے تھے. اسی لیے کسی نے کہا ہے للفراوی الفراوی, فراوی سے روایت کرنے والے ہزار آدمی. آج کل ہزار کا عدد کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن جس زمانے کی بات جب پیدل اسفار ہوتے تھے, لوگ پہاڑوں اور جنگلوں اور وادیوں کے راستے پتا کرتے تھے, اس وقت یہ عدد بہت بڑا تھا. اور فراوی روایت کرتے ہیں عبد الغافر ابن احمد فارسی سے, اور عبد الغافر ابن محمد فارسی سے, اور وہ روایت کرتے ہیں ابو احمد محمد ابن احمد جلودی سے, اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم نے محمد ابن سفیان جلودی سے, وہ روایت کرتے ہیں مصنف کتاب امام ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاد نیشابوری رحمت اللہ علیہ سے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین. حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا مالک ہے, اور درود نازل ہو فرمائے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء میں سب سے آخری ہیں اور سارے انبیاء و مرسلین پر. حمد کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف کو جو تعظیم و تبجیل کی بنیاد پر مبنی ہو. الحمد هو الوصف بالجمیل على قصد التبجیل. اگر کسی کے اچھے اور صاف ذکر کیے جائیں تعظیم مقصود نہ ہو تو اس کو تمسخر و استہزاء کہا جاتا ہے. ہاں اگر مقول فیہ کی تبدیل و تعظیم مقصود ہو تو اس کو حمد کہیں. للہ رب العالمین, اللہ کے لیے جو عالم کا رب ہے. اللہ ذات واجب الوجود کا عالم ہے, رب العالمین. رب چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مالک, سید, مدبر, مربی. پہلے دو معنی کے اعتبار یہ لفظ اللہ کی صفات ذات میں سے ہے, اور دوسرے معنی دونوں معنی کے اعتبار سے صفات افعال میں سے ہے. صفات ذات اور صفات افعال میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں فرق ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات ذات وہ صفات کہلاتی ہیں جن سے اللہ ازل اور ابد میں متصف ہے. اور صفات افعال وہ صفات کہلاتی ہیں جن سے اللہ ازل میں تو متصف نہیں, ابد میں متصف ہے. اور اصلاً وہ مستقل صفات نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہیں جن کی تعداد سات ہے, حیات, علم, قدرت, ارادہ, سمع بصر کلام، ان میں سے اللہ کی صفت و قدرت اور صفت ارادہ کا جب تعلق کسی بھی چیز سے ہوتا تو اس تعلق کے بعد اللہ کے لیے ایک صفت ظاہر ہوتی، جیسے ترزیق سے تعلق ہو تو اللہ کے لیے صفت رازق و رزاق ظاہر ہوگی، تخلیق سے ہو تو صفت خالق خالق و خلاق ہو ظاہر ہوگی، اسی لیے شاعرہ کہتے ہیں صفات سبعہ ذاتیہ تو قدیم ہیں اور باقی صفات فعلیہ حادث ہیں، لیکن ماتریدیہ کہتے ہیں صفات سبعہ ذاتیہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اور صفات ذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہیں اور ان کی ازداد سے متصف نہیں، اللہ حی ہے میت نہیں، سمیع ہے سم نہیں، بصیر ہے آنا نہیں، قدیر ہے عاجز نہیں، مرید ہے مسلوب الارادہ نہیں، متکلم ہے اخرس نہیں، اور صفات افعال وہ صفات ہیں جن سے اللہ مستصف اور ان کی ازداد سے بھی، اللہ محیی بھی ہے ممیت بھی ہے، نافع بھی ہے زار بھی ہے، مانع بھی ہے موتی بھی ہے، وہکذا، اور ماتریدیہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفات خواہ وہ صفات ذات ہوں یا صفات افعال، وہ ساری کی ساری قدیم ہیں، تو اشاعر و ماتریدیہ کا جو اختلاف ہے وہ صفات افعال میں ہے، ما اشاعرہ ان کو قدیم نہیں مانتے اور ماتریدیہ قدیم مانتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ سب مسائل شرح عقائد میں پڑھ لیے ہوں گے، اگر پڑھی ہوگی تو لفظ رب کے چار معانی ہیں، دو معانی کے اعتبار سے یہ صفات ذات میں سے ہے اور دو معانی کے اعتبار سے صفات افعال میں سے ہے، العالم جمع ہے اس کا مفرد عالم ہے، عالم کی اصل علم ہے اور بعض کہتے ہیں علامت، عالم اللہ کے علم کا ذریعہ اور اس کے وجود پاک کی علامت ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں عالم کا مصداق ملائکہ اور جنات و انسان، اور بعض کہتے ہیں ان تینوں کے ساتھ شیاطین بھی ہیں، और बाद कहते हैं अल आलम माल अर्द मिन अल जव वल हवा, और मशहूर ये है कि आलम के मिस्ताक सारी मखलूकात हैं, क्योंकि ये मखलूक अल्लाह के इल्म का जरिया यानी उससे अल्लाह का इल्म होता और उसके वजूद पर अलामत है। एक आराबी कहता है अलबारत तदुल्ल अलल बईर वाथारुल अक़दाम तदुल्ल अलल मसीर फस्समाउ ज़ातु अबराद वल अर्ज़ु ज़ातु फिजाद कैफ ला तदुल्ल अलल लतीफिल खबीर। यानी अगर मैं नहीं पढ़ी हो तो आदमी समझ जाता है, वहां से ऊँट गुजरा, निशानात कदम देखकर आदमी समझ जाते हैं कोई गुजरा है। तो ये बुर्जों वाला आसमान और बड़े बड़े रास्तों वाली जमीन क्या उसके खालिक पर दलालत नहीं करेगी? यकीनन करेगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातमिन नबीयीन, और अल्लाह दरूद नाजिल फरमाए मोहम्मद पर जो सारे अंबिया के खातिम हैं। सलात रहमत इस्तिग़फ़ार ताज़ीम और इबादत मख़सूसा मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। जब इसकी इजाफत अल्लाह की तरफ की जाती है तो इसके माना इंजाले रहमत खासा होते हैं, और जब इसकी इजाफत मलाइका की तरफ होती है या इंसानों की तरफ तो इसके माना दुआए तलब रहमत होते हैं, और कभी इसके माना तबरीक के भी आते हैं, बरकत नाजिल करना। लफ्ज़ रहमत बहुत आम है, अल्लाह की रहमत सारी मखलूकात पर है, वसियत रहमती कुल शय। तो लफ्ज़ सलात को अगर रहमत के माना में लिया जाए तो ये सवाल हो सकता है कि इसमें हुजूर की क्या तख़सीस हुई? अल्लाह तो सब पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं, इसलिए कहा जाएगा यहां सलात से मुतलकन रहमत मुराद नहीं बल्कि खास किस्म की रहमत है जो बड़ों की तरफ से छोटों पर प्यार के साथ मशमूल होती है, जिसको पूरब की इस्तिलाह दुलार करना और इधर की इस्तिलाह में लाड करना कहते हैं। तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का तर्जमा होगा अल्लाह दुलार फरमाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर पर दरूद पढ़ना उम्र में एक मरतबा बइजमाए उम्मत फर्ज है। इब्ने जरीर तबरी से नकल किया गया है مطلقاً درود شریف پڑھنا بالاجماع مستحب ہے، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ما بعد مرۃ الواحدہ مراد ہے، ایک مرتبہ تو فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان محمد پر صلاۃ و سلام بھیجو. یہاں محمد کا لفظ مجھ سے غلط میرے منہ سے نکلا، اہل ایمان نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو. پوری آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ نازل کرتے ہیں محمد صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل ایمان تم بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجو. اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں یعنی رحمت خاصہ نازل کرتے ہیں، ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں. اہل ایمان سے صلاۃ بھیجنے کا مطالبہ ہے والامر للوجوب، لہذا آپ پر کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہوگا. اس کے بعد پھر اختلاف ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے، کہیں اور بھی فرض واجب ہے یا صرف ایک ہی مرتبہ. اکثر علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ، لیکن بعض علماء ایک سے زائد کے قائل ہیں. امام طحاوی، علامہ زمخشری، ابو عبداللہ الحلیمی، ابو بکر ابہری وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جس مجلس میں بھی آپ کا ذکر آئے، جتنی بار آئے، آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. اور علماء تو واجب و فرض میں فرق نہیں کرتے، لیکن حنفیہ فرق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بار تو آیت قرآنی صلو علیہ کی وجہ سے درود پڑھنا فرض ہے اور ایک سے زائد واجب ہے. ابو الحسن کرخی، ابو بکر جساس رازی اور بہت سے علماء احناف کہتے ہیں مجلس میں ایک بار واجب ہے اور اس کے بعد پھر مستحب ہے. اور ابو بکر ابن بکیر مالکی فرماتے ہیں کہ اکثار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز میں تشہد اخیر میں کے بعد درود فرض ہے. بہت سے علماء ابو جعفر ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی، ابو بکر ابن منذر، ابو سلیمان خطابی، ابو نصر قشیری، ابو بکر جساس رازی وغیرہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرضیت الصلاۃ فی الصلاۃ کے دعوے میں منفرد ہیں، لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. اول تو امام شافعی منفرد نہیں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ، ابو مسعود بدری فرضیت کے قائل، اور یہی بعض تابعین شعبی اور ابو جعفر باقر کی رائے، اور ائمہ میں امام احمد ابن حنبل کی یہی آخری روایت ہے جو ان سے ابو زرعہ دمشقی نے نقل کی ہے، اور بہت سے علماء حنابلہ تو اسی کے قائل. اسی طرح مالکیہ میں سے مشہور فقیہ محمد ابن ابراہیم الشہیر بے ابن المواز بھی اسی کے قائل، اور یہی میرے نزدیک راج ہے، عمل بھی میں اسی پر کرتا ہوں. اور اگر بالفرض امام شافعی اس قول میں منفرد ہوتے تو یہ ان کے لیے ترے امتیاز ہوتا کہ وہ اپنے نبی کے حق کے ادا کرنے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ صلو علیہ کے حکم کو نماز کو بھی شامل مانتے ہیں. یہاں پر مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجا سلام نے. حافظ ابو عامر ابن صلاح، امام نووی، زین الدین زکریہ انصاری، علامہ احمد ابن حجر مکی فقیہ کہتے ہیں صرف درود پر اکتفا کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں صلاۃ و سلام دونوں کا حکم ہے، مگر دونوں کے حکم سے دونوں کا اقتران واجب نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کا کرنا مطلوب ہے، دونوں کا ایک ساتھ کرنا آیت سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ہمیشہ سے ائمہ و اکابر نے ایک پر اکتفا کیا، حضرت امام شافعی نے کتاب الرسالہ میں، امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں، اور علامہ ابو القاسم شاطبی نے، شاطبیہ نے علی ابن عبدالجلیل مرغینانی صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں اور بہت سے علماء صرف صلاۃ پر اکتفا کیا، علی محمد، محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، آپ سے پہلے یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو بہت سے لوگوں نے اس وقت کے اہل کتاب اور کاہنوں وغیرہ سے سن کر، یہ سن کر کہ ایک نبی ظاہر ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، اپنی اولاد کا نام محمد رکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں جیسے ابن خالویہ وغیرہ کہ صرف اس طرح کے تین نام ملتے ہیں، لیکن قاضی عیاض نے 6-7 نام ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس سلسلے میں اپنی وسعت معلومات کا زبردست ثبوت دیا، اور جتنی لوگوں کے بارے میں یہ نام ملا سب کو جمع کر دیا۔ حافظ ابن حجر کا خیال اگر تکرار کو حذف کر کے دیکھا جائے تو 15 آدمی اس طرح کے ملتے ہیں۔ بعضوں کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی اور بعض پہلے ہی وفات پا گئے۔ محمد تحمید سے اس میں مفعول کا صیغہ، محمد وہ ذات جس سے کثرت، جس کی کثرت سے حمد کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد یعنی ان کی خوبیاں ان کے رب نے بیان کی، ملائکہ نے بیان کی، انبیاء و مرسلین نے بیان کی، اور بعد میں امت کے افراد بیان کرتے رہے۔ یہ نام پاک قرآن کریم میں 4 جگہ پر آیا ہے، سب سے آخر میں سورہ فتح میں آیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے پورا کلمہ ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ ہم خود محمد کو اپنا رسول قرار دیتے ہیں اور اس کی شہادت دیتے ہیں، اس لیے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ خاتم النبیین، خاتم تاکہ کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ آیت میں جس ابوت کی نفی کی گئی ہے اس سے ابوت نسبیہ مراد ہے، جیسا کہ ترجمے میں اشارہ کر دیا گیا، اور اگر ابوت نسبیہ کو چھوڑ دیا جائے تو ابوت دینیہ موجود ہے۔ آپ ساری امت کے باپ حضرت ابی بن کعب کی قرات میں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، ان کی ازواج امت کی مائیں ہیں اور وہ ان کے باپ ہیں. یہاں ابوت سے ابوت دینیہ مراد، ابوت دینیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک وجود جسمانی، دوسرا وجود روحانی و ایمانی. جسمانی وجود میں تو ہر شخص کا باپ وہی ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہو، اور روحانی و ایمانی وجود میں امت اپنے نبی کی اولاد ہے. کیونکہ ایمان اور روح کی اصلاح کے پیغامات نبی ہی کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں، ان سے پہلے نہ ایمان تھا نہ تزکیے روح، وہ تشریف لائے تو ایمان بھی آیا، روح مزکا اور مقطر اور صاف بھی ہوئی. تو ایمان کا وجود آپ کی ذات گرامی سے مربوط ہے، اس لیے ایمانی اعتبار سے یہ امت سب آپ کی اولاد، اور یہ بدیہی چیز ہے کہ نسبی رشتے سے روحانی رشتہ زیادہ طاقتور ہوتا. اس لیے نبوت کا ادب ماں باپ کے ادب سے زیادہ ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے انسان اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے والدین کے اولاد کو شرک کا حکم دینے کی صورت میں شرک سے منع فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشکر لی ولی والدی ویلی المصیر وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اللہ نے اپنی شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو اس لیے مربوط کیا کہ جیسے اللہ انسان کا خالق، ایسے ہی والدین اس کے خلق کا سبب، ان کے ذریعے اولاد موجود ہوتی، اس سے والدین کا بڑا درجہ معلوم ہوتا. خاتم النبیین، انبیاء کے خاتم، یعنی آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.